نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الدين يسر وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسر ولا تعسر بشر ولا تنفر او كما قال صلى الله عليه وسلم. حاضرین محترم اور محترم خواتین، ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ ہمارے بھائی غوری صاحب اور ضیاء القمر صاحب ان حضرات کی دل کی خواہش پر آپ حضرات سے ملنے کا موقع ملا، اور اللہ تعالیٰ جو باتیں بھی دل میں ڈالیں گے وہ آپ سے انشاءاللہ کہی جائیں گی، خود اپنے آپ کو بھی سنانا مقصود ہے اور آپ سب حضرات کو. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اور آپ ایک ہی توق اپنے گلے میں ڈالے ہوئے ہیں، جس کی بنیاد پر ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہے اور ہونی چاہیے، اور وہ توق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا، کہ آپ بھی اسی امت سے تعلق رکھتے ہیں، میں بھی، آپ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توق گلے میں ڈالا ہے اور میں نے بھی. اس لیے ہم سب کو ایک دوسرے سے محبت بھی رکھنی چاہیے، اور یہ محبت خالصتاً اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہی محبتیں کام آئیں گی. باقی دنیا کی جتنی محبتیں ہیں، اگر اس میں نفسانیت ہے، اس میں خواہشات پوری کرنا مقصود ہے اور اللہ کے لیے وہ محبت نہیں ہے، تو یقین جانیے یہی محبتیں کل قیامت کے دن گلے کا توق بن جائیں گی اور پریشانی کا سبب بنے گی. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو ذکر فرمایا ہے، الاخلاؤ یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. الاخلا یہ خلیل کی جمع ہے، دوست کے معنی میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الاخلاؤ یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت کے دن دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. جو دوستی کا دم یہاں بھرتے تھے وہ وہاں دشمن ہو جائیں گے، بلکہ ایک دوسرے کو پھنسانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا. وہ کہے گا کہ اسی نے مجھے ابھارا تھا اس گناہ پر، دوسرا کہے گا کہ یہ مجھے لے کے گیا تھا، غرض کہ دونوں چاہیں گے ایک دوسرے کو کہ ان کو پھنسا دیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا المتقین، ہاں تقوی کی بنیاد پر جو دوستیاں ہیں وہ وہاں کام آئیں گی. اس سے ہی پتا چلا کہ جو دوستیاں صرف دنیا کے لیے ہوتی ہیں، خواہشات نفسانی کے لیے ہوتی ہیں اور اپنی خواہشوں کو کی تکمیل کے لیے ہوتی ہیں، اللہ کے لیے وہ دوستیاں نہیں ہوتی، تو یہ دوستیاں کل قیامت کے دن وبال جان بن جائیں گی. لیکن جو دوستیاں اللہ کے لیے ہیں وہ دنیا میں بھی کام آتے ہیں، آخرت میں بھی انشاءاللہ کام آئیں گی. آپ دیکھ لیجئے جن کو آپ سے محبت صرف اللہ کے لیے ہے، وہ آپ کے دکھ درد میں بھی انشاءاللہ اوروں سے زیادہ بڑھ کر شریک ہوں گے، آپ کی خوشیوں میں بھی آگے ہوں گے، بشرطے کہ وہ حدود شریعت کے دائرے میں ہوں. کیونکہ خوشی وہ ہے جس سے اللہ راضی ہوتے ہوں، لوگ راضی ہوں یا نہ ہوں یہ ایک الگ بات، لیکن اللہ تعالیٰ جن خوشیوں سے راضی ہوتے ہوں تو ہماری سر آنکھوں پر ان خوشی میں ہم بھی آپ کے ساتھ شریک. لیکن اگر آپ خوشی اس طرح سے بنا رہے ہیں کہ اس خوشی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہوں، اللہ کے نبی ناراض ہوتے ہوں، تو پھر میرے عزیز بھائی وہ خوشی خوشی ہی نہیں. بتائیے وہ خوشی کیسے خوشی ہو سکتی ہے جس سے خوشیوں کا خالق ناراض ہو؟ اللہ تعالیٰ جو خوشیوں کے خالق ہیں، جب ان کو ہم ناراض کر دیں گے تو خوشیاں کہاں سے ہمارا راستہ دیکھیں گی اور ہمیں کہاں سے راہ دیں گی؟ اس لیے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی فکر نہیں کریں گے تو عارضی طور پر چاہے ہم خوشیاں منا لیں، لیکن دل ہمارا غیر مطمئن رہے گا. اس لیے کہ اطمینان قلب جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے، اللہ کی محبت سے حاصل ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ بازار سے خرید لیتے ہیں لیکن اطمینان قلب بازار سے خریدنے والی چیز نہیں ہے. ہم بازار سے سامان راحت تو خرید سکتے ہیں لیکن خود راحت جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس سے ملتی ہے. آدمی بہتر سے بہتر صوفہ سیٹ خرید لے گا، اچھے سے اچھے قالین خرید لے گا، عمدہ سے عمدہ ایئر کنڈیشن خرید لے گا، جس سے ہماری جسم تو ٹھنڈے ہو جائیں گے، ہمارے ظاہری جسم کو اور بدن کو آرام تو مل جائے گا، لیکن اطمینان قلب جس چڑیا کا نام ہے وہ اگر روٹ گئی تو آپ چاہے جتنے ایئر کنڈیشنوں میں سو جائیں، چاہے جتنے صوفوں پر بیٹھیں، چاہے قیمتی غالیچے استعمال کریں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطمینان نہیں ہے تو ان چیزوں سے اطمینان حاصل نہیں ہوتا. ہزاروں لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سارے سرمایہ عطا فرمائے ہوئے ہیں لیکن اطمینان قلب نہ ہونے کی بنا پر گولیاں کھا کھا کے بےچارے سوتے ہیں، پھر بھی نیند نہیں آتی، اور ان گولیوں کے ریئیکشن میں ان کو اور نہ جانے کتنے امراض لاحق ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت مانگیے، اے اللہ ہمیں عافیت عطا فرما دیجیے، ساری چیزیں اللہ کے پاس، اللہ تعالیٰ سے خیر مانگیے، اللہ سے عافیت مانگیے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے عافیت مانگا کرو، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اس سے. اور عافیت کیا چیز ہے؟ عجیب چیز، دنیا کی ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. جب آپ اللہ سے عافیت مانگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ مجھے سکون قلبی بھی ہو، ظاہری خوشحالی بھی ہو، اور دل کا اطمینان بھی حاصل ہو. اے اللہ میرے گھر میں بھی خیر ہو، میرے گھر میں برکتیں ہوں، مجھے اے اللہ آپ سے محبت بھی ہو، آپ کے طریقوں سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے الفت اور محبت ہو. یہ ساری چیزیں عافیت میں آ جاتی ہیں. عافیت کا جو دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہے. عافیت کے اندر دنیا بھر کی ساری اچھائیاں آ جاتی ہیں اور آخرت کی بھی ساری اچھائیاں آ جاتی ہیں. جب ہم کہتے ہیں اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ، سب چیزیں آگے نہیں، والفوز بالجنہ والنجاۃ من النار، یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے. تو بہرحال میرا مقصد یہ ہے کہ جو محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے وہ محبت کارآمد ہوتی ہے، دنیا میں بھی کارآمد ہوگی، آخرت میں بھی کارآمد ہوگی. اس لیے ایک تو یہ کہ ہم محبت رکھیں اللہ کے لیے، الحب للہ والبغض للہ، کسی سے محبت ہو اللہ کے لیے، بغض ہو اللہ کے لیے. دیکھیے ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے کہ بیوی نے کھانا اس کو جب دیا تو سالن میں نمک تیز تھا، اور نمک تیز بھی معمولی نہیں تھا، اچھا خاصا تیز تھا، غصہ بھی بہت آیا اسے. لیکن ساتھ میں فوراً یہ خیال آیا کہ بھئی یہ ایک انسانی غلطی ہے، اندازہ غلط ہو گیا، یہ کام میری بیٹی بھی کر سکتی تھی، اور یہ عورت یہ بھی کسی کی بیٹی ہے تو اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے جس طرح میری بیٹی سے غلطی ہو سکتی تھی. اب ایک تو یہ تھا کہ وہ خود ڈانٹ ڈپٹ کرتا، غصہ کرتا، اسے دل ہی دل میں کہا کہ اللہ یہ میری بیوی تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ تیری بندی بھی ہے، اور تو نے ہی اسے میری بیوی بنایا ہے، اس لیے میں آپ سے ایک معاملہ کرتا ہوں کہ تیری بندی ہونے کی وجہ سے میں اسے معاف کرتا ہوں، کچھ نہیں کہتا. یعنی غصہ تو مجھے آ رہا ہے لیکن میں اس غصے کو پی رہا ہوں صرف تیرے لیے، اور اسے کچھ نہیں کہا. اسی واقعے میں لکھا ہے کہ اس شخص کا انتقال ہوا، کس شخص نے اسے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کہا کہ بھئی معاملہ تو بڑا سخت تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی بندی کو چونکہ میں نے معاف کر دیا تھا، اللہ نے اس وجہ سے میری مغفرت فرمائی. یہ معمولی سا معاملہ ہے. حالت تو بہت سارے معاملات ہیں، گھروں میں ہوتے ہیں، ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، لیکن اگر یہ ساری محبتیں اللہ کے لیے ہوں اور ہم دل میں یہ سوچیں کہ بھئی یہ صرف یہی نہیں کہ میری بیوی ہے، یہ میری بہن ہے، بیٹی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی بندی بھی ہے، اور اس وجہ سے ہم اس کے ساتھ وہ معاملہ کریں جو ایک بندے کو دوسرے کے ساتھ کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ اس کی بنا پر آپ دیکھیں گے ایک تو یہ کہ گھر جنت بنے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ایسے ہی معافی کے اور عفو درگزر کے معاملے فرمائیں گے. اس لیے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے بندوں کو معاف کر دیا کریں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک عزیز تھے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگائی بعض منافقین نے تو ان میں دو تین مخلص صحابہ بھی شامل ہو گئے کسی غلط فہمی کی بنا پر یا جس بنا پر بھی. تو ان میں ایک صاحب ایسے بھی تھے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیز تھے اور غریب آدمی تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ان کو جو ان کی مدد بھی کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھے معاملہ کیا کرتے تھے، اس سے سلوک کا معاملہ، بہرحال یہ بھی اس میں شریک ہو گئے۔ آپ کو یعنی سیدنا صدیق اکبر کو جب یہ بات پتہ چلی تو بہرحال حضرت عائشہ ان کی بیٹی تھی، صاحبزادی تھی، تو ایک باپ ہونے کے ناطے سے ان کے دل میں اس کا ملال بھی ہوا کہ یہ بھی منافقین کے ساتھ مل گئے، تو دل میں یہ خیال کیا اور قسم کھا لی کہ آئندہ ان کی میں کسی قسم کی مدد نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرماتی، اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم، اے میرے صدیق کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ تحبون، کیا تم یہ بات پسند نہیں کرتے؟ ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، تمہاری مغفرت کر دے۔ فحضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً توبہ کی، اسی وقت اپنی قسم کو توڑ دیا اور کہا کہ اب پہلے سے زیادہ مدد کروں گا، اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے آپ معاف فرما دیں۔ تو غلطیاں تو انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں حکم جو دیا گیا ہے وہ یہ کہ لوگوں کو معاف کر دیا کریں۔ لازمی بات ہے کہ انسان کا اپنا بچہ اگر اس کے پاس عقل کم ہو تو آدمی کیا کرتا ہے، بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے کہ بھئی یہ اور بچے تو ٹھیک ہیں لیکن یہ بچہ اگر عقل کے اعتبار سے کمزور ہے تو کوئی بات نہیں بھائی، لوگوں کی 98 ڈگری عقل ہوتی ہے، اس کی 97 ڈگری ہے، تو اس سے درگزر کا معاملہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی اور کے بچے کے ساتھ بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال جب کبھی اس قسم کے معاملات آ جائیں تو آدمی کو درگزر سے کام لینا چاہیے، اور یہ محبت خالصتاً اللہ کے لیے ہو تو انشاءاللہ پھر یہ فائدہ مند ہے۔ تو ایک بات تو یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا فضل و کرم ہے کہ یہ مل بیٹھنا، آپس میں بات چیت کر لینا خالصتاً اللہ کے لیے، تو یہاں آنا، آپ حضرات کے سامنے باتیں کرنا، الحمدللہ مسجد میں بھی یہ سب معاملات تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ بعض اوقات دوسری جگہ جا کر بیان کرنا، وہاں کے لوگوں کی شرکت اور خاص طور پر خواتین کا شریک ہونا بھی اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو اس صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس توقع غلامی میں پرویا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا حق یہ ہے کہ ہم حق بات بھی کہیں، اس انداز میں کہیں کہ دوسرا اس سے متاثر بھی ہو اور اس کو قبول کر لے، اور قبول کرنے کے بعد ہو سکتا ہے اس کی زندگی کا رخ بدل جائے۔ تو اس لیے یہ محبت خالصتاً اللہ کے لیے، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں اللہ کے لیے۔ جب آدمی کسی کو سمجھتا ہے کہ میرا خیر خواہ ہے تو اس کی بات بھی مانتا ہے، اسے اس کی بات بری بھی نہیں لگتی۔ بعض اوقات آدمی سوچتا ہے کہ واقعتاً جو بات کہی جا رہی ہے بھائی ہے تو غلطی، یعنی یہ بات تو صحیح ہے اور میں غلطی پر ہوں، تو آدمی اپنی غلطی تسلیم کر لے، یہ بھی بڑی بات ہے۔ ایک گناہ کو اگر کوئی آدمی گناہ سمجھ کے کرے گا تو امید ایک دن چھوڑ دے گا، لیکن اگر گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جائے گا بلکہ کہے گا کہ ثواب کا کام کر رہا ہوں تو اسے کیوں چھوڑے گا بھائی۔ تو جو چیز بدعت ہوتی ہے اس میں بھی یہ خرابی ہوتی ہے کہ بدعت کو آدمی بدعت سمجھ کے نہیں کرتا بلکہ سنت سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، لہذا اسے چھوڑنے پر کبھی تیار نہیں ہوتا، اور جب اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے بات تو چھوڑ بھی دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم اگر گناہ کو گناہ سمجھ کر کریں، بعض اوقات یہ کہ آدمی ماحول سے متاثر ہوتا ہے اور دیگر دوست احباب کی صحبت کی بنا پر کسی گناہ کو چھوڑنے کی ہمت اس میں نہیں ہوتی، لیکن آہستہ آہستہ جب اس کو اس کا علم ہو جاتا ہے تو وہ کم از کم اپنے دل میں شرمندہ ضرور ہوتا ہے کہ بھئی یہ واقعتاً یہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ جب آدمی دل میں شرمندہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں کہ ایک دن وہ توبہ کر لے، لیکن اگر اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا تو آدمی پھر توبہ بھی نہیں کرے گا۔ ایسا ہی ہے یہ، جیسے کوئی آدمی مریض اپنے مرض کو نہ سمجھے تو اس کا علاج کیا کرائے گا، لیکن جب وہ یہ سمجھ لے گا کہ بھئی میں واقعتاً مریض ہوں، مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، تو اپنا علاج بھی کرا لے۔ بہرحال یہ تو چند باتیں اس لیے میں نے عرض کی تاکہ ہم میں یہ جو باتیں میں کہنے والا ہوں آگے وہ بھی یہ آپ سمجھیں کہ خیر خواہی کے جذبے سے کہوں گا، اس لیے کہ اس میں خدا نہ کرے مجھے کوئی لالچ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر ایک دوسرے کا حق رکھا ہے، جس کو شریعت میں حدیث شریف میں یوں کہا ہے کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، نصیحت کرنے کا نام، یعنی اگر کوئی شخص، کوئی بھائی تمہارا دین کے بارے میں تمہیں خیر خواہی کے ساتھ رغبت دلائے اور تمہیں کوئی خیر کی بات کہے تو تم یہ سمجھو کہ یہ میرا دوست ہے، دشمن نہیں۔ چاہے اس وقت عمل نہ بھی ہو لیکن ارادہ کر لو کم از کم کہ انشاءاللہ بھی میں کوشش کروں گا کہ اس پر عمل کروں۔ ایک بات تو یہ سمجھو کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا, اللہ کا اس پر ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے. خدا نہ کرے اگر ہم, اب آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں, تو یہ بھی اللہ کا کرم. اگر پیدائشی مسلمان نہ ہوتے تو نہیں معلوم کہ ہم آگے چل کے مسلمان ہو بھی پاتے کہ نہیں. تو یہ تو اللہ کا کرم ہے نا کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا, اس لیے بائی برتھ ہی صحیح, لیکن الحمدللہ مسلمان تو ہیں. اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے جتنا کہ آدمی کھانا کھانے کو نعمت سمجھتا ہے. بھوکا رہنا آدمی کو پسند نہیں ہے, اور بھوک میں اگر ہو تو آدمی کو کوئی بات سجائی نہیں دیتی, کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں آنے لگتی ہیں اگر آدمی کو بھوک زیادہ ہوتی. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب آدمی کا پیٹ بھرتا ہے تو ایک طرح سے اطمینان اسے حاصل ہو جاتا ہے. اس وقت اللہ نے جو ہمیں دعا سکھلائی ہے وہ کیا ہے, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا. یہ تو ہے ہی نا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے کھلایا بھی, ہمیں کھلایا بھی, پلایا بھی, اور دیکھیے آگے جو ہے وہ جعلنا من المسلمین, اور ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا اللہ نے. یہ کتنا بڑا, یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس نعمت پر شکر کی توفیق عطا فرمائی, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سبق دے دیا کہ تم اس پر بھی شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا. یہ معمولی دولت نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا. اور مسلمان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مسلمان کے معنی ہوتے ہیں گردن نہادن, فارسی کے اندر گردن رکھنے والا, یعنی اب اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے سر کو خم کر دینے والا, اس کے معنی ہے مسلمان ہونا. تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا. اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر اپنے سر کو جھکا دیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ صفت بیان کی گئی ہے, کان وقافا عند کتاب اللہ عز و جل, کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ صفت بدرجہ اتم تھی کہ اللہ رب العزت کی کتاب کے سامنے وہ اپنا سر جھکا دیا کرتے تھے. کیا مطلب ہے؟ کہ جب انہیں کوئی بات قرآن و حدیث سے پتہ چل جاتی پھر بحث نہیں کرتے تھے, اس کے بعد اپنے سر کو جھکا دیا کرتے تھے. ایک بوڑھی عورت نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بات بتائی, اور بتائی کب؟ جب سیدنا عمر فاروق نے قانون نافذ کیا, اور قانون یہ نافذ کیا کہ بھی مہر کی رقم کم ہونی چاہیے, یعنی مہر زیادہ نہ ہو عورتوں کا بلکہ کم سے کم مہر ہو تاکہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ نکاح ہو جائیں, سہولت کے ساتھ معاملے ہو جائیں. اس لیے آپ نے یہ حکم نافذ فرمایا کہ مہر کم ہونا چاہیے. ایک بوڑھی عورت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئی اور کہا کہ اے عمر, تم قرآن مجید پر زیادتی کرتے ہو, یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اس سے نہیں روکا نہ اس پر پابندی لگائی, آپ کیوں پابندی کرتے ہیں لگاتے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ بھئی میں نے کیا زیادتی کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر تم عورتوں کو مہر میں اگر خزانہ بھی دے دو تو واپس نہ لو. اس کا مطلب یہ کہ خزانہ دیا جا سکتا ہے, یعنی اس نے اس سے استنباط کیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں آیا تھے کہ اگر تم نے قنطار کا لفظ آتا ہے کہ اگر تم نے خزانہ بھی دے دیا ہے تو واپس مت لو بس. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قنطار یعنی خزانہ دیا جا سکتا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا مہر دو تو خزانہ تو نہ ہوا ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید کے حکم پر آپ نے زیادتی کی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی ہے, یہ آیت سنی, فوراً اپنی گردن جھکا دی اور کہا کہ بوڑھی عورت کا علم بھی عمر سے زیادہ ہے, اور اپنا حکم واپس لے لی. تو بہرحال میرا اس بات کو سنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم جب ہمارے سامنے آئے تو ہمیں اپنے سر کو خم کر دینا چاہیے. غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے, یہ حضرت عبداللہ بن عباس کا پورے طور پر ذہن میں نام نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے, اور جہاں خطبہ دے رہے تھے تو اطراف میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے جیسے کہ عام طور پر کھڑے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. جیسے یہ فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود ایک روڈ کراس کر رہے تھے سڑک, تو وہیں پر بیٹھ گئے. کیا مطلب؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جب کان میں آئی بیٹھ جاؤ تو فوراً بیٹھ گئے تاکہ حکم کی خلاف ورزی نہ ہو. اب اس کی تحقیق تو بعد میں کر لیں گے کہ مجھے کہا تھا یا نہیں کہا تھا, لیکن کم از کم خلاف ورزی تو نہ ہو. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی بعد میں کہ میں نے تمہیں تو نہیں کہا تھا. فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ کی آواز میرے کان میں آ گئی اس کے بعد مجال نہیں تھی کہ میں کھڑا رہ سکتا. تو یہ اصل میں وہ محبت ہے جو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی, آج ہم بھی رات دن قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں، حدیث بھی پڑھتے ہیں، لیکن اپنی زندگیوں کو جائزہ لیں کہ کتنی ہم ان باتوں پر عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا، هل ينظرون الا ان ياتيهم الملائکہ، کہ وہ انتظار نہیں کرتے مگر اس بات کا کہ فرشتے آ جائیں، یعنی فرشتے آ جائیں اور پھر حکم پورا ہو جائے گا، یعنی فرشتے آ گئے تو بات ہی ختم ہو جائے گی. مطلب یہ کہ کس بات کا انتظار کر رہے ہو بھائی؟ انسان کو اپنی زندگی کا تو پتہ نہیں ہے. انسان خوشیاں خریدنے جاتا ہے لیکن موت لے کر آتا ہے. آپ کے سامنے اخبارات میں رات دن واقعات سنتے رہتے ہیں، کسی کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ بھائی ہم گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو واپس آ سکیں گے کہ نہیں آ سکیں گے. خیال تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس کام کے لیے جا رہے ہیں، بس ابھی واپس آتے ہیں، دعوت بھی دی ہوئی ہے، سب کچھ ہے، لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، اور پتہ چلا کہ بجائے اس کے کہ وہ بےچارا صحیح سلامت پہنچتا، بعض لوگوں کی لاش گھر پہنچتی. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو انسان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کب اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے. کیا پتا کہ وہ کب بلا لے، اور اگر ہم اس وقت غفلت میں ہوں گے تو کس وقت ہماری روح کی کس طرح قبض ہوگی. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام کو سامنے رکھنا چاہیے، اور کم از کم اپنی نیتوں کو تو درست کر لینا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. بعض اوقات انسان کو شیطان حکم پر عمل کرنے نہیں دیتا، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ شیطان کوئی بہت بڑی قوت نہیں ہے. شیطان کو اللہ تعالیٰ نے بے شک طاقت بہت دی ہے، لیکن اللہ نے جو طاقت آپ کو دی ہے اس کے مقابلے میں اس کے پاس کچھ بھی طاقت نہیں. اتنی بڑی طاقت آپ کو دی، اول تو یہ کہ جو لوگ اللہ رب العزت کے اور اس کے رسول کے حکموں کے فرما بردار ہیں، یعنی نیک لوگ ہیں، مخلص لوگ ہیں، شیطان کا دعویٰ ان پر چل ہی نہیں سکتا. خود شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو اغوا کروں گا، سامنے سے بھی اغوا کروں گا، پیچھے سے بھی اغوا کروں گا، دائیں جانب سے بھی کروں گا اور بائیں جانب سے بھی کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، لیکن جو تیرے خالص مخلص بندے میں انہیں اغوا نہیں کر سکوں گا. اس سے ایک بات تو پتہ چلی کہ جو مخلص بندے ہیں وہ شیطان کے داؤں میں نہیں آئیں گے انشاءاللہ. ایک بات تو یہ پتہ چلتی، بالفرض اگر اس نے آپ کو اپنے داؤں میں جکڑ بھی لیا اور اس کے کہنے پر آپ کچھ عرصے عمل بھی کرتے رہے، تو اگر 20 سال، 30 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال بھی آپ شیطان کے کہنے پر چل رہے ہیں، پھر بھی اللہ نے آپ کو ایک قوت اور طاقت دی ہے، اور وہ کیا ہے؟ استغفار. ایک دفعہ توبہ کر لیجیے، یا اللہ میں سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، عاجزی کے ساتھ رو کر 70 سال کی محنت پر شیطان کی اللہ تعالیٰ پانی پھیر دے. یہ معمولی بات، 70 سال وہ محنتیں کر رہے ہیں، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی، اللہ میں مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ آئندہ میں نہیں کروں گا. صدق دل کے ساتھ اگر آپ نے، مرد ہو یا عورت جو بھی، اس نے اللہ کو پکار لیا، رب ایسے ہیں کہ فوری طور پہ معاف فرما دے. اور شیطان روتا ہوا، چیختا ہوا، چلاتا ہوا چلا جاتا ہے کہ میری محنت رائے کا چلی گئی. یاد رکھیے شیطان آخر دم تک انسان کو ارغلانے کی کوشش کرتا ہے. ایک بزرگ کو آخری وقت میں اس نے ورغلایا، غالباً امام غزالی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے فلسفی، بہت بڑے منطقی، بہت بڑے عالم، بہت بڑے صوفی، اور آخر وقت میں ورغلایا، اور دلیلیں دی، وہ ایک دلیل کو توڑتے تھے، دوسری دلیل، دوسری دلیل کو توڑ دو، تیسری دلیل، اس کے پاس 100 دلیلیں تھیں اور وہ 100 کی 100 دلیلیں توڑ دی اس نے. یعنی امام غزالی نے 100 دلیلیں دی اللہ کی وحدانیت پر، اور اس نے ہر دلیل کو توڑ دیا. تو ان کا تعلق کسی اللہ والے سے تھا، ان کے کان میں ان کی آواز آئی کہ یوں کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں؟ دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ تم یہ کہو کہ اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں. چنانچہ انہوں نے جب یہ کہا تو کہا کہ اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا. تو انہوں نے کہا کہ کمبخت اب بھی اپنا دعویٰ استعمال کر رہا ہے تاکہ میں اپنے علم پر ناز کروں، غرور کروں، یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا. کہا کہ نہیں، اپنے علم کی وجہ سے نہیں بچا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور فرمایا کہ میں اس وقت تک، جب تک کہ میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہو جائے، اس وقت تک مجھے ڈر ہی ہے کہ کسی وقت بہکا نہ دے. تو شیطان کا اس کا ساتھ تو ہمارا ہر وقت کا ہے. وہ کسی نے بڑی اچھی بات کہی، نچت کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. نچت کر سکے نفس کے پہلوان کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. تو آدمی یہ نہ ہو کہ ہاتھ پاؤں ڈھیلے ڈال کے بیٹھ گیا بس اب اسی کی بات مانتا چلا جا رہا ہے، تب کبھی تو نفس اس کی کشتی میں اس کو پٹک دو، کبھی تو ایسا کرو کہ اس پہ چڑھ کے بیٹھ جاؤ کہ بھائی آج تو میں تیری بات نہیں مانوں گا، ہمیشہ اسی کی بات ہم مان رہے ہیں، کبھی اپنی بھی تو منواؤ. تو انشاءاللہ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے نے جو ہے وہ آج شیطان کو پٹک دیا. مثلا صبح ہم سوئے ہوئے ہیں، آنکھ کھل گئی، ہماری اذان ہو رہی ہے، شیطان تھپک تھپک کے سلاتا ہے کہ اور سو جائے، ابھی تو 20 منٹ باقی ہیں، 40 منٹ باقی ہیں، بہت دیر ہے، اٹھ جائیں گے 10 منٹ پہلے وضو کر کے پہنچ جائیں گے. اور 10 منٹ پہلے آنکھ کھلی تو پھر سستی غالب آ جاتی ہے انسان. لیکن اگر انسان نے اس وقت شیطان کو شکست دے دی، اپنے اس خیال کو شکست دینا اصل میں شیطانی کو شکست دینا ہے، یہ خواہش نفسانی ہے کہ ہم سوتے رہیں، اور اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ ہم اٹھ جائیں. اب آدمی یہ سوچے کہ مقابلہ میرے رب اور شیطان کے درمیان ہے، میں کس کو ترجیح دیتا ہوں؟ اگر اس نے اللہ رب العزت کے حکم پر فوراً کھڑا ہو گیا، جلدی سے اٹھ کر وضو کیا، 2 رکعت سنت پڑھی، اس کے بعد مسجد کے رخ چل پڑا، جماعت سے نماز پڑھ لی، شیطان کو پٹک دیا اس نے. ایک حدیث میں آتا ہے، دیکھیے بات یاد آ گئی، حدیث میں اس واقعے کو ذکر کیا کہ اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں، یعنی 2-3 مواقع ایسے بتلائے گئے ہیں اس حدیث میں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں اپنے بندوں کے عمل سے. ایک عمل تو یہ ہوتا ہے کہ انسان صف اول کی تلاش میں اور صف اول کو پانے کے لیے تیز تیز قدم اٹھا کر مسجد میں قدم رکھ رہا تاکہ صف اول میں نماز میں جگہ مل جائے، تکبیر تحریمہ سے نماز مل جائے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ رات سردی کا وقت ہے، سردی کا زمانہ ہے، اور گرم بستر میں آدمی دبکا ہوا ہے، میاں بیوی ہیں، اچانک بیوی کی آنکھ کھل گئی یا شوہر کی آنکھ کھل گئی، دونوں میں سے کسی ایک کی آنکھ کھل گئی، اس نے دیکھا کہ بیوی سو رہی ہے یا بیوی نے دیکھا کہ شوہر سو رہا ہے، تو پہلے اس کو ہلکا سا جگایا، لیکن نہ جاگنے پر تھوڑا سا پانی چھینٹے اس کے چہرے پر ڈالے، اور ایک دم ہڑبڑا کے اٹھ گیا کہ خیر اللہ کیا بات ہے، کیوں اٹھا دیا؟ تو وہ کہے کہ میاں اٹھ کر 2-4 رکعتیں پڑھ لو، اللہ کو یاد کر لو، اور وہ پھر اٹھ کر 2-4 رکعتیں پڑھ لے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اس عمل پر بڑے خوش ہوتے ہیں. اگر عورت کرے تو عورت سے، اور مرد کرے تو مرد سے، اور دونوں نے عمل کر لیا تو دونوں سے خوش ہوتے ہیں. تو یہ وہ موقع ہے کہ جس پر اللہ رب العزت اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ دیکھو سوئے ہوئے تھے لیکن میری یاد میں، میری محبت میں انہوں نے اپنی نیند کو قربان کیا، اٹھ کر بیٹھ گئے اور فوراً 2-4 رکعت پڑھ کر اللہ کو یاد کر لیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے. اب یہ نفس کو شکست دینا ہی تو ہے، انسان اس وقت چاہتا یہ ہے کہ سوؤں آرام کروں، لیکن میرے عزیز بھائی تھوڑا سا ہم غور کریں، اصل میں ہمیں آخرت کا استحضار نہیں، اگر آخرت کا استحضار ہوتا تو یقیناً ہم پھر آخرت کو ترجیح بھی دیتے. دیکھیے بہت سے لوگ ساری رات جاگتے ہیں، اسٹیشنوں پر قلی، رات کے جاگنے والے مزدور، چوکیدار، صرف 3-4-5 ہزار روپے تنخواہ کے لیے ساری رات جاگ کر گزارتے ہیں، ایک مہینے بعد ان کو 5,000-10,000 جو تنخواہ مل رہی ہے اس بنا پر وہ ساری رات جاگ کر گزارتے ہیں. ہمیں تو یہ نہیں کہا جا رہا کہ ساری رات جاگو، چند لمحے بھی اگر ہم نے جاگ کے گزار لیے اللہ کی یاد میں، اس کی بدولت اللہ تعالی ہمیں جو کچھ عطا فرمانے والے ہیں، اگر اس کی ہمیں ذرا بھی قدر ہوتی تو روز جاگنے کی فکر کر لیتے. ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی، ہر رات شب قدر کی رات ہے اگر ہم قدر کریں، قدر نہ کریں تو شب قدر کی رات بھی ہم ضائع کر دیتے. لیکن اگر وہ قدر کرنے والا ہو تو وہ کسی رات بھی جاگ کر شب قدر کی دولت حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ قدر دانوں کے لیے ہے. اصل یہ بات اگر آدمی جاگ لے، اور ہمارے لیے تو شریعت نے آسانی پیدا فرمائی، اسی لیے میں نے اس حدیث کو بھی ذکر کر دیا جو جوامع الکلم میں سے، یعنی ان کلمات میں سے ہے جو ہیں تو مختصر، لیکن اس میں یوں کہہ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلام میں جو ہے وہ کوزے میں بند کر دیا، سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. مثلا آپ نے فرمایا کہ بشیرہ ولا تنفرہ، لوگوں کو خوشخبریاں دو، ان کو نفرت مت دلاؤ. اسی طرح فرمایا کہ یسرہ ولا تعسرہ، لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کرو، ان کے لیے سختی اور تنگیاں پیدا نہ کرو. اسی طرح قرآن مجید نے فرمایا کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تمہارے دین میں تنگی نہیں رکھی، بہت کچھ آ جائے. اسی طرح ایک جگہ فرمایا کہ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تم سے آسانی کے معاملے چاہتے ہیں، ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم پر سختی نہیں چاہتے. اب آپ دیکھیے نا کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھ لو. جس سے محبت ہو آدمی اس کی بات تو مانتا ہے کہ نہیں مانتا. تو میرے عزیز بھائی، ہم فرائض سے دور کیوں جا رہے ہیں؟ دین بہت آسان ہے، بشرطے کہ ہم اس کو آسانی کے ساتھ کر لیں. ہم نے اپنے لیے اس کو مشکل بنا لیا. بات یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ساری آیات جو میں نے پڑھ کر سنائی، احادیث پڑھ کر سنائی کہ اللہ فرما رہا ہے دین آسان ہے، تو ہم مشکل کیوں سمجھتے ہیں؟ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب دین پر چلنا بڑا مشکل کا. تو یقین جانیے مشکل مشکل کچھ نہیں ہے. اصل میں خارجی اثرات کی بنا پر، شیطانی اثرات کی بنا پر ہم نے اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دیا. ان صلاحیتوں کو ضائع کرنے کی بنا پر دین پر چلنا مشکل نظر آ رہا ہے، ورنہ حقیقت میں دین مشکل نہیں. اس کو یوں سمجھ لیں کہ ایک آدمی چلنے پھرنے کی عادت اس نے ختم کر دی، بیٹھا بیٹھا موٹا ہو گیا، چلتا ہی نہیں، اور سالوں سال سے وہ بستر پہ لیٹا رہا ہے، بس ذرا اٹھا وہیں پہ بیٹھ کے کھا لیا پی لیا، وہیں اپنی ضرورت سے فارغ ہو گیا، چل پھر ہی نہیں رہا. آہستہ آہستہ چلنے پھرنے کی جو صلاحیت ہے اس نے اس کو ختم کر دیا. اب اس کے لیے چلنا بہت مشکل ہے. اس کو کہے کہ دو قدم چلے، وہ کہے صاحب مجھ سے نہیں چلا جاتا. تو بات یہ ہے کہ اللہ نے صلاحیت تو دی تھی اس کو، لیکن اس نے اپنی صلاحیت کو ضائع کر دیا. میں جب یہاں سن 1986 میں آیا تو میرے سامنے ایک صاحب تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، شاہد فاروقی صاحب، جن کا آٹو ان بھی تھا. تو وہ چلنے پھرنے سے عاجز تھے، بالکل بڑی مشکل سے چلتے تھے. ایک صاحب نے میرے سامنے ان سے کہا مسجد میں کہ آپ صبح صبح چلا کریں، چلنے کی عادت آ رہی ہے. کہا صاحب مجھ سے چلا نہیں جاتے، بہت مشکل ہے مجھ سے. لیکن میں نے کہا آپ چلیں، میں آپ کو ساتھ لے کے چلوں گا. یا انہوں نے بہرحال ان کو ترغیب دی. میں نے پھر خود دیکھا کہ وہ دو دو تین تین کلو میٹر چلتے، لیکن جب تک نہیں چلنا چاہا انہوں نے تو نہیں چلے. لیکن جب انہوں نے ارادہ کر لیا، وہ صلاحیت جو ختم ہو گئی تھی اس کو کام میں لے آئے، اللہ نے صلاحیت عطا فرما دی. اسی طریقے سے شیطانی اثرات کی بنا پر ہماری صلاحیتیں زنگ آلود ہو گئیں. اب بات یہ ہے کہ کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ صاحب چلیے مان لیا کہ ہم نے اپنی صلاحیتیں ختم کر لی، شیطانی اثرات ہی سے صحیح، خارجی اثرات ہی سے صحیح، لیکن صلاحیتیں تو ختم ہو گئیں، اب تو دین مشکل ہو گیا. لیکن نہیں، دین مشکل نہیں، اللہ نے اس کے لیے راستہ ہمیں عطا فرمایا، خود عطا فرمایا. اور وہ راستہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ، جو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. اس میں کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد ویاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے. بات یہ میرے بھائی، اگر ہم نے اپنی صلاحیتیں اپنی نااہلی کی بنا پر ضائع کر دی ہیں، تو اگر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے یہ پوچھیں اور ہم یہ کہہ دیں کہ اللہ میاں مجھ میں صلاحیت ہی نہیں تھی، یا یہ کہ معاشرہ مجھے چلنے نہیں دیتا تھا، یا یہ کہ دین پر چلنا بڑا مشکل تھا، معلوم ہو رہا تھا ایسا، تو اللہ تعالیٰ اگر یہ پوچھ بیٹھے کہ میرے بندے، اگر تیرے لیے دین پر چلنا مشکل ہو رہا تھا تو کیا تو نے مجھ سے مدد مانگی، مجھ سے مدد کے لیے پکارا، پھر ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ بتائیے کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو؟ اللہ نے ہمیں سکھلا دیا، ایاک نعبد ویاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو صلاحیتیں ختم ہو گئی ہیں، اللہ سے وہ صلاحیتیں بھی دوبارہ اللہ ہی تو عطا فرمائیں گے. طاعت کی توفیق نہیں ہے تو وہ طاعت کی توفیق بھی تو اللہ دیں گے، لیکن کچھ نہ کچھ آدمی ہمت تو کرے، ایک دو قدم چلے تو صحیح. بچہ پیدا ہوتے تو چلنا شروع نہیں کر دیتا، آہستہ آہستہ چلتا ہے، ماں باپ اس کو چلانا سکھاتے ہیں. اگر بچہ ٹھس کا ٹھس بیٹھا رہے، چلے ہی نہ بالکل، تو ساری زندگی نہیں چلے. اب وہ چلتا ہے، گرتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر گرتا ہے، بالآخر چلنا شروع کر دیتا ہے. لیکن کچھ نہ کچھ ہمت کرتا ہے، ہمت کرے گا بچہ تو ہی چلنا سیکھے گا، اگر وہ ہمت نہیں کرے گا تو کبھی زندگی میں چلنا نہیں آئے گا. اسی طریقے سے میرے عزیز بھائی، اگر ہم اپنے دین پر چلنا نہیں چاہیں گے تو ہمیں کبھی بھی نہیں آئے گا. آپ دوسرے لوگوں کو دیکھیے، اپنے دین کی باتوں کو ان کو خوب علم ہوتا ہے، خاص خاص باتوں میں جن میں وہ بحث کرنا چاہتے ہیں آپ سے، ان باتوں میں وہ خوب جو ہے وہ سمجھ لیجیے کہ علم حاصل کرتے ہیں. ان سوالات کو جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، آپ جب جواب نہیں دے سکیں گے سمجھیں گے دیکھا صاحب ہم نے جو بات کہی صحیح، آپ کو نہیں پتا ہمیں پتا. نتیجہ یہ کہ انسان کی گمراہی وہاں سے شروع ہو جاتی ہے. اب بعض لوگوں میں نے دیکھا بخاری اور مسلم کا مطالعہ کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو ابتدائی کتابیں آتی نہیں بےچارا. بخاری اور مسلم کا وہ مطالعہ کرے جس نے 16 سال کتابیں پڑھی ہوں، علم دین حاصل کیا تو پھر بخاری سمجھ میں آئے گی. ورنہ تو آپ بولیں گے یا بخاری شریف میں ایک دوسری حدیث ہے، ایک دوسری جگہ جا تو وہاں دوسری طرح سے حدیث ملتی ہے، دونوں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، اس میں مطابقت کیسے ہوگی؟ مشکل ہو جائے گی. لیکن جس کے سامنے ساری احادیث ہوں، ذخیرہ احادیث ہو اور ان میں مطابقت کرنا ممکن ہو اس کے لیے، تو وہ آپ کو بتائے گا اس کا مطلب یہ، اس کا مطلب یہ، اور دونوں باتیں غلط نہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے موقعوں پر کسی نے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے، آپ نے فرمایا جہاد کرنا سب سے افضل ہے. کسی نے کسی کو آپ نے کہا کہ نماز پڑھنا سب سے افضل عمل ہے، کسی کو کہا کہ ماں باپ کی خدمت سب سے افضل عمل ہے. اب آپ کہیں گے صاحب کہیں تو آپ نے یہ فرمایا، کہیں یہ فرمایا، کہیں یہ فرمایا، تو ہم کیا کریں؟ آج لوگ اسی کو بہانہ بنا کر تو دین پہ نہیں چلتے کہ صاحب کیا کریں، یہ فلاں صاحب بھی لڑ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسے چلو، وہ کہتے ہیں ایسے چلو، وہ کہتے ہیں کس کی بات مانیں، اس لیے ہم چلتے ہی نہیں. یہ سب سے آسان راستہ ہے دین کو چھوڑنے کا، سب سے آسان راستہ. ایک دکان پہ اچھا کپڑا نہیں ملتا تو دوسری دکان پہ تلاش کرتے ہو کہ نہیں؟ 10 دکانیں دیکھیں گے آپ، سارا دن صبح سے شام تک لگا دیں گے بھائی ہمیں صحیح چیز مل جائے. وہاں تو تحقیق کرتے ہیں، وہاں بھی لے لیا کرو کہ بھائی چیز یہاں دکان پہ اصلی ملی نہیں، چلو لیتے ہی نہیں. وہاں تو ایسا نہیں کرتے بھائی، تو خرید کے لاتے ہو لازمی طور پہ. ڈاکٹر اچھا نہ ملے 3-4 ڈاکٹر بدلتے ہو کہ نہیں بدلتے؟ کیوں؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ صاحب ڈاکٹر وہ کہتا ہے یہ دوائی کھا لو، وہ کہتا ہے یہ کھا لو، وہ کہتا ہے یہ کھا لو، صاحب ہم علاج ہی نہیں کراتے؟ ایسا کیوں نہیں کہتے؟ دنیا کے معاملے میں تو ہمیں بڑی ہوشیاری آتی ہے، دین کے معاملے میں ہم ایسے بن جاتے ہیں. یعلمون ظاہر الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ غافلون. دنیا کے معاملے میں لوگ خوب جانتے ہیں، یعلمون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعلمون ظاہر الحیات الدنیا، دنیا کے پیچ و خم خوب جانتے ہیں، کاروبار کیسے چمک سکتا ہے، بلڈنگ کیسے کھڑی کر سکتا ہوں، پیسہ کیسے جمع ہو سکتا ہے، اور جناب 1-2 کیسے بنا سکتا ہوں، 2-4 کیسے بنا سکتا ہوں، خوب آتا. لیکن وهم عن الآخرۃ غافلون، آخرت کے بارے میں پوچھو تو غفلت ہی غفلت، کچھ نہیں. آج اگر کوئی آدمی پوچھ لے کہ بھائی مجھے نماز جنازہ سنا دو، تو شاید چند لوگوں کو آتی ہو نیت. اکثر لوگوں کو چلو نماز جنازہ آتی ہے، اگر ان سے کہو لڑکے کی دعا کیا ہے، لڑکی کی کیا ہے، نابالغ بچے کی، وہ نہیں آئے گی. اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ بھائی اسلام کے جو ہے وہ فرائض کتنے ہیں، ارکان اسلام کتنے ہیں، شاید ہی کوئی بتا سکے. جبکہ بنیادی باتیں، ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ کا احسان ہے. میں ان کوتاہیوں کی طرف اسے توجہ دلا رہا ہوں کہ ہمیں چاہیے اپنے دین کی طرف بڑھیں، حاصل کریں. آج غیر مسلم دین کی طرف آ رہے ہیں، بلا شبہ میں نہیں کہتا کہ اس میں ہمارے جو ہے وہ مذہبی طبقے کا بھی بہت بڑا قصور ہے، لیکن ان کے قصور کی وجہ سے کیا ہم دین چھوڑ دیں؟ ہمیں تو دین نہیں چھوڑنا. دین حاصل کیسے ہوگا؟ جہاں اگر 10 بےمان دکاندار بیٹھے ہیں تو ایک ایماندار بھی تو ہوتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اہل علم میں بھی رکھا ہے، اگر ایک آدمی غلط ہوگا، 2 غلط ہوں گے، 3 غلط ہوں گے، کوئی تو صحیح ہوگا. بھائی تلاش کرو، اخلاص مل جائے اس کی بات مان لو، عمل کرنا شروع کر دو. تو بہرحال کرنے والے کے لیے راستے بند نہیں ہیں، لیکن کوشش کرو میرے عزیز بھائی، اپنی نمازیں درست کرو، اپنا قرآن مجید درست کرو. آج ہم انجینئر بن جاتے ہیں، ڈاکٹر بن جاتے ہیں، پائلٹ بن جاتے ہیں، کوئی شریعت منع نہیں کرتی ان چیزوں سے، لیکن اللہ کے کلام سے ناواقف. ہمارے گھروں میں کتنا اس کا پڑھنا ہوتا ہے، ہم خود دیکھ لیں، سوچ لیں، کتنی تلاوت قرآن مجید کی ہم کر رہے ہیں، ہمارے گھروں میں گانوں کی آوازیں کتنی آتی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کی کتنی آتی ہیں. بہرحال ہم سے اللہ تعالیٰ ایک دن پوچھیں گے، ہمیں ایک دن مرنا ہے، اپنی قبر میں جانا ہے، وہاں ان سب چیزوں کا میرے عزیز بھائی اور بہنوں سوال ہوگا، ہمارے پاس کیا جواب ہے ان کا، ہم نے کیا تیاری کی ہوئی ہے؟ ہمیں کچھ تو سوچنا چاہیے نا. ٹھیک ہے، اگر ہم دنیا کی طرف جا رہے ہیں بہت زیادہ، تو کچھ نہ کچھ تو دین کی طرف بھی چلیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ پورے دین پر چلیں، کچھ تھوڑی بہت دنیا بھی حاصل کر لیں، لیکن میں یہ الٹ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی طرف چل رہے ہیں، کچھ نہ کچھ دین بھی حاصل کر لو. بہرحال کوشش تو کرے آدمی، کوشش کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری محنتوں کو برابر فرمائے. دیکھیے غیر مسلم آج دین کی طرف آ رہے ہیں، ہزاروں کافر، یہودی، نصرانی، ہندو مسلمان ہو رہے ہیں، اور ہم ہی جیسے ہمارے بھائیوں کی محنتوں کی بدولت. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، شیطان بھی اپنا کام کر رہا ہے، لوگ اس طرف بھی جا رہے ہیں، اس راستے کی طرف تیزی سے، اور ہم ہی کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ سے جہنم سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور تم ہو کہ دوڑ دوڑ کے جا رہے ہو جہنم کی طرف. تو آپ سب اپنے زمانے میں یہ ارشاد فرمایا، تو ہمارا زمانہ تو بہت ہی آگے جا کے ایڈوانس ہو گیا بہت زیادہ. تو اس لیے شیطانی جو گرگے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اللہ کے بندے بھی اپنا کام کر رہے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت کی توفیق عطا فرما لے، لیکن ہم کم از کم کچھ سوچیں تو صحیح، جس طرح دنیا کے لیے سوچتے ہیں اپنی آخرت کے لیے بھی سوچیں کہ بھائی ہم نے ایک دن جانا ہے، ہم نے تیاری کیا کی ہوئی ہے، اپنے بچوں کو دین کی طرف راغب کریں اور دین پر چلنے والا بنائیں، تیتر بٹیر نہ بنیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کتاب دی ہے اس کا مطالعہ کریں. قرآن مجید اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کو صرف جو ہے وہ مرنے پر پڑھوا لیا کریں، یا دکان کا افتتاح کرا لیا کریں، یا جناب ویسے ہی جو ہے خوش رہنے کے لیے پڑھ لیا کریں، بلکہ اس لیے ہے کہ یہ ہماری زندگیوں، ہمارے جسم اور اس بدن کا کیٹ لاک ہے. سمجھ، اللہ تعالیٰ نے اس میں اصول بیان فرمائے کہ تم کیسے زندگی گزارو، اپنی وحدانیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قیامت، اور اسی طریقے سے قصے بزرگان اولیاء انبیاء علیہ السلام کے، پچھلی امتوں کے، کہ کس وجہ سے ہم نے انہیں تباہ کیا. آپ پڑھیے قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے پاس تفاسیر ملتی ہے قرآن مجید کی، اور ان کو پڑھنے سے انشاءاللہ جو پھر یہ معلوم کر لیجئے کہ کون سی پڑھنی ہے. تو جو مستند علماء کرام کی تفاسیر ہے ان کو پڑھ لیجئے، انشاءاللہ اگر کہیں بات سمجھ میں نہ آئے پوچھ لیجئے تو انشاءاللہ راستہ کھلے گا. تو میرے عزیز بھائی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. آج ہم نے بنیادی باتیں چھوڑ دی، ہمارے لڑائی اور جھگڑے جو ہیں وہ کھانے پینے کی بنیاد بنے ہوئے ہیں. کہیں ہم بریانی پہ لڑتے ہیں، کہیں ہم شربت پہ لڑ رہے ہیں، کہیں کھچڑوں پہ لڑ رہے ہیں، کہیں جو حلوے پہ لڑ رہے ہیں، کہیں کسی اور چیز پہ لڑ رہے ہیں. ساری لڑائیاں ہماری جو ہے وہ شبرات کا حلوہ، محرم کا کھچڑا اور ربیع الاول کی بریانی، ان پہ ہماری لڑائیاں. سارا دین ہم نے اس کو سمجھ لیا ہے کہ بس ہم جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں، چندے مانگیں لوگوں سے، اور جناب بریانی کی دیگ پکا کھلا دی، بڑا دین کا کام کر لیا. ساری رات کھچڑا جو گھوٹتے رہے، نماز نہ عشاء کی پڑی نہ فجر کی پڑی، دین کا بہت بڑا کام کر لیا. سبیل لگا دی، پانی پلا لیا، نہ صبح کی نماز کی فکر نہ کسی اور نماز کی فکر، دین کا بہت بڑا کام کر لیا بس. حالانکہ یہ خیر کے کام ان دس دنوں میں نہیں ہیں، پورے سال کرتے رہو، کون منع کرتا بھائی. اگر کوئی آدمی اللہ کے بندوں کو بھوکوں کو کھانا کھلائے، پیاسوں کو پانی پلائے، اندھیروں میں اجالے کرے، اور اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی ننگوں کو کپڑے پہنائے، سارے سال کرو، کوئی روکنے کا کام ہے کرنے کا کام ہے. لیکن ہم نے مخصوص کر لیا کہ بس دس دن اس کام کے لیے، بارہ دن ایک کام کے لیے، اور دو دن ایک کام کے لیے، اس سے زیادہ ہم کرتے ہی نہیں. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شب رات آئے تو پتہ چلا کہ حلوے حلوے جہاں چلے جاؤ اسی کے جلوے، اور ربیع الاول آ گیا تو چلا جائے جہاں چلے جاؤ جی بریانی بریانی چل رہی ہیں. محرم آ گیا تو پتہ چلا کہ رات دن جناب حلیم کی دعوتیں چل رہی ہیں اور حلیم کی جگہ کھایا جا رہا ہے. تو میرے عزیز بھائی، ہمارا دین الحمدللہ ان چیزوں سے منع نہیں کرتا، جو ناجائز چیزیں، جو جائز چیزیں ان سے منع نہیں کرتا، لیکن کسی چیز کو اپنے لیے خاص کر لینا، دین شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. آپ ایک دن بھی بریانی نہ پکائیں، ایک دن بھی حلوہ نہ پکائیں، ایک دن بھی آپ شربت نہ بانٹیں، الحمدللہ پکے مسلمان. کوئی سے اسلام نہیں بگڑتا، اسلام نیچے نہیں آ جاتا. لیکن اگر فرض نماز نہیں پڑھی، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. اس حدیث کی بنیاد پر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کا تارک قصدن چھوڑنے والا مسلمان نہیں کافر ہے، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے. یہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. یہ تو ہمیں احسان مند ہونا چاہیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ انہوں نے فرمایا کافر تو نہیں ہوتا لیکن کافر جیسا عمل ضرور کیا. کیا فرمایا؟ کافر تو نہیں ہوتا انسان، نماز نہ پڑھنے سے انکار کرے گا تو ہو جائے گا کافر، لیکن نہیں کرتا تو جس طرح اور عملوں میں کوتاہی، اس طرح نماز میں بھی کوتاہی اس نے کی. کافر نہیں ہوتا لیکن کافروں جیسا کام ضرور کیا، اس لیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز. اب میرے عزیز بھائی، یہ تو فرائض میں داخل ہے نا، ادائے فرض پہ اہل وفا کا شکریہ کیسا. اگر آپ اور میں نماز پڑھوں گا، اس پر کوئی شکریہ کی بات نہیں ہے، اللہ پر کوئی احسان نہیں. اللہ نے ہم پر یہ چیز فرض کی ہے، اور اس کا اگر ہم فرض ادا کریں گے تو اس پر ہم شکریہ کے بھی مستحق نہیں. اصل یہ ہے، اصل تو یہ تھا کہ فرائض بھی کرتے، واجبات بھی ادا کرتے، سنت موقعہ بھی ادا کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ نفلیں بھی ساتھ میں ہوتی، مستحبات بھی ساتھ میں ہوتے، تو محبت کا حق ادا کرتے. مانگا تو کھانا دے دیا، اور اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے تو بتائیے یہ تو فرائض ہیں کہ نہیں اولاد کے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کریں، لیکن ان کے ساتھ نہ تو اچھا سلوک کرتا ہے، نہ بغیر بلائے ان کے پاس آتا ہے، نہ کوئی اور خدمت انجام دیتا ہے، بس لا کے مہینے میں 10,000 روپے ہاتھ پہ رکھ دی اس بعد بے تعلق ہو جاتا ہے. تو بتائیے کہ یہ بچہ اگر سے یہ کہیں گے کہ بھئی ہے فرائض فرض تو ادا کر رہا ہے لیکن محبت والے کام تو نہیں کر رہا نا. محبت والے کام تو یہ ہے کہ یہ دیکھے کہ میرے باپ کی رضا کیا ہے، ماں کی رضا کیا ہے، خود سے بڑھ چڑھ کر ان کی رضا معلوم کر کے وہ کام کرنے کی کوشش کرے، آ کے بیٹھ جائے، ان کی مٹھیاں دبائے، ان کو ہاتھ ان کے ہاتھ پیر دبائے، ان کا سر دبائے، ان کی خدمت کرے، انہیں پوچھے کرے ابا آپ کو دوا تو نہیں چاہیے، ابا آپ کو پانی تو نہیں چاہیے، آپ کو فلاں چیز تو نہیں چاہیے، ابا آپ کے کپڑے بنوا دوں. ایک یہ چیز ہے، دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ ایک بچہ وہ ہے جو صرف فرض ادا کر رہا ہے اور ایک بچہ وہ ہے جو فرض کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی. تو کس سے باپ محبت کرے گا بھائی؟ اسی طریقے سے ایک شخص وہ ہے جو صرف فرض ادا کر رہا ہے اور ایک آدمی وہ جو فرض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی پڑھتا ہے. تو یہ محبت کا حق ہے، وہ تو بندگی کا حق ہے. فرائض کا ادا کرنا یہ حق بندگی ہے، ہم اللہ کے چونکہ بندے ہیں اس لیے بندگی کا حق یہ ہے کہ فرائض کو ادا کریں، اور اس سے ہمیں محبت ہے، اس کا تقاضا ہے کہ اس کے علاوہ بھی نفلیں ادا کریں، خیر کے کام کریں، اس کو خوش کرنے کی فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ کن کن کاموں سے خوش ہوتا ہے وہ کام کریں. راستے میں کوئی پتھر دیکھا آپ نے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی، اٹھا کے ایک سائڈ پہ کر دو، اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے. کانٹا پڑا ہوا ہے ہٹا کے ایک طرف کر دیں. ہمارے یہاں تو جان بوجھ کے آج کل ایسی چیزیں ڈالتے ہیں کہ کوئی گرے اس کا تو مذاق اڑاتا. آج کل یہ معاشرہ ہو گیا، ایک زمانہ تھا کہ ان سب چیزوں سے گریز کیا جاتا تھا، لیکن اللہ معاف کرے کوئی نہ کوئی ایسے کام کرتے ہیں جس سے جو ہے وہ کوئی گر پڑا کچھ ہو گیا تو جناب بس وہ اس کا پھر مذاق اڑاتے ہیں. ایسا نہ کرو. تو میرے عزیز بھائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی دولت دی ہے، ہمیں بہت بڑی دولت دی ہے، وہ اسلام کی دولت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کس سے خوش ہوتے ہیں، ان کاموں کو کرنے کی فکر کرنی چاہیے. یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، مختصر سے 5-10 منٹ کے اندر اس کا میں عرض کر دوں تھوڑا سا، کہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے ذریعے سے بہت سی غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں. یاد رکھو بھائی، یہ مہینہ جیسا کہ لوگوں نے سمجھا ہوا ہے غم کا مہینہ، یہ غلط. نہ یہ سوگ کا مہینہ ہے، نہ یہ غم کا مہینہ ہے، نہ یہ منحوس مہینہ ہے. لوگوں نے عام طور پہ سمجھ رکھا کہ صاحب یہ غم کا مہینہ، کالے کپڑے پہن کے پھر رکھا مخام. تو ایسا کچھ نہیں. یہ بتائیے مجھے کہ مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد وجود میں آئے یا پہلے سے؟ کیوں بھائی، پہلے سے چلا رہا ہے نا. تو کیا بات ہے کہ شروع سے منحوس چلا رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ 4 مہینے شریعت اسلامیہ میں محترم مہینے، صرف محرم ہی کا مہینہ نہیں، 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ تو 3 مہینے لگاتار ہیں، اور 1 مہینہ محرم الحرم. یہ 4 مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اور آپ سے پہلے بھی قابل احترام مہینے تھے. یہاں حرام کے معنی حرام نہیں کہ شادی حرام ہے یا کوئی خوشی منانا حرام ہے، بلکہ حرام بمانے محترم کے ہیں، احترام والا مہینہ. تو محرم الحرام کے معنی ہے کہ وہ مہینہ جو احترام والا مہینہ ہے. وجہ کیا ہے کہ ان 4 مہینوں میں زمانے اسلام، شروع زمانہ اسلام میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے پہلے جنگیں حرام تھی، حتیٰ کہ کافروں سے بھی لڑنا حرام تھا. شریعت اسلامیہ میں ان مہینوں کو کا احترام تو باقی رکھا، لیکن اب کافروں سے جنگ لڑنا اس مہینے میں حرام نہیں، بلکہ اس مہینے میں بھی جنگ کی جا سکتی ہے ان سے، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع زمانے میں اور اس سے پہلے ان 4 مہینوں میں لڑنا کافروں سے بھی حرام تھا، حتیٰ کہ کافر بھی نہیں لڑا کرتے تھے کہ بھائی احترام والے مہینے. اس اعتبار سے اس کا نام محرم الحرام. اس لیے نہیں کہ سیدنا حسین شہید ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ نے، بلکہ ایک اعتبار سے تو دیکھیے خوشی کا مہینہ ہے یہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جب مدینہ تشریف لائے آپ ہجرت کر کے، آپ نے دیکھا یہودی روزے رکھتے ہیں 10 تاریخ کا، یوم عاشورہ کا روزہ یہودی رکھتے تھے اصل میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو، کیا تمہارے مذہب کے اعتبار سے کوئی بڑا دن ہے؟ فرمایا کہ ہاں ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، بلکہ اس دن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا، شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، ان کی اتباع اور پیروی میں ہم بھی رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر تھے، میں بھی پیغمبر ہوں، اس لیے ہم زیادہ مستحق ہیں اس بات کے کہ ہم بھی روزہ رکھیں. لہٰذا آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو کہا کہ تم بھی روزہ رکھو، بلکہ 2 صحابہ کو بھیجا انصار کے قبیلوں میں جہاں جہاں وہ آباد تھے، اور ان کو حکم دیا کہ جنہوں نے ابھی تک کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو وہ روزے کی نیت کر لیں, اور جو کھا پی چکے ہیں ان کے لیے حکم دیا کہ وہ شام تک ایسے رہیں جیسے روزے دار رہتے. تو اس سے پتا چلا کہ یہ کام کرنے کا تو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لوگوں نے ایسا پروپیگنڈا کر دیا کہ اب شادی بیاہ کرنا اس مہینے میں لوگ حرام سمجھتے ہیں, حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں. ان رسومات کو ختم کرنے کے لیے اگر شادی بیاہ بھی اس مہینے میں کریں اور کرنی چاہیے تو انشاءاللہ کوئی قباحت کی بات نہیں. لوگوں نے اپنی طرف سے مسائل پیدا کر لیے ہیں. ابھی ایک ہی صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ صاحب وہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا, والدہ عزت میں ہے, اب وہ کہہ رہے ہیں صاحب گھر میں جو ہے وہ اندھیرا مت رہنے دینا, تالے مت لگانا 40 دن تک, اور یہ نہیں کرنا وہ نہیں. میں نے کہا بھائی سب باتیں خرافات میں سے ہیں, تالا بھی لگا سکتے ہیں, اندھیرا بھی ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, روشنی ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. شریعت نے اس قسم کے توہمات سے ہمیں منع کیا. جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, کوئی دن منحوس نہیں ہے. اصل میں منحوس تو اعمال ہیں ہمارے, دن کوئی منحوس نہیں ہے, لیکن ہم جو گندے کام کرتے ہیں, گناہوں کے کام کرتے ہیں, اصل میں ان کی نحوستیں پڑتی ہیں, ان اعمال کی برائیاں ہمارے اوپر آتی ہیں, ہمارے گھروں پر آتی ہیں. ورنہ دن کوئی منحوس نہیں, کوئی مہینہ منحوس نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ کی شادی شوال میں ہوئی, اس زمانے میں شوال کو منحوس مہینہ خیال کرتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میری شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے میں ہوئی جس کو لوگ منحوس خیال کرتے تھے. بتاؤ میری شادی سے زیادہ بابرکت شادی کسی کی ہو سکتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا, شادی ہوئی. اس لیے میرا عزیز بھائی اس خیال کو جھٹک دینا چاہیے بالکل, کسی قسم کی کوئی اس میں قباحت نہیں ہے کہ اس مہینے میں آدمی کو خوشی کرے, شادی کرے, بیاہ کرے, کسی قسم کی شروع. کرنے کا کام صرف یہ ہے کہ 10 تاریخ کو روزہ رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا تھا, البتہ بعض صحابہ کرام نے فرمایا کہ ان لوگوں کے تو عید کا دن ہے اور خوشی کا دن ہے, اس سے ان کی مشابہت پیدا ہو رہی ہے, کیونکہ ایسا طریقہ نہیں ہو سکتا کہ جو اس کی مشابہت سے ہم نکل جائیں. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, اللہ نے اگر زندگی دی تو آئندہ ہم 9 تاریخ کو روزہ رکھیں. اس کے 2 مطلب بیان کیے شارحین نے, ایک مطلب یہ کہ بھئی 9 تاریخ کو رکھیں گے 10 کا نہیں رکھیں گے, اور ایک مطلب یہ بیان کیا کہ 10 کا تو رکھیں گے لیکن ساتھ میں 9 کا بھی ملا لیں گے, یا 10 کا اور 11 کا ملا لیں گے تاکہ مشابہت نہ رہے. اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ کافروں کی مشابہت عبادت میں بھی اللہ کے نبی کو پسند نہیں تھی, تو بتائیے گناہوں کے کاموں میں ان کی مشابہت اختیار کرنا یہ کہاں کی غیرت کی بات ہے بھائی. اس لیے اللہ تعالی سے جو ہے فضل, اپنا اللہ کا فضل طلب کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں غیرت دینی عطا فرمائیے اور ہم میں جو کوتاہی ہیں ان کو دور فرما دیجیے. بلا شک و شبہ ہم میں بہت سی کوتاہی ہر شخص میں ہے. تو میرے عزیز بھائی بس چند باتیں یاد کرنی تھی, میں نے آپ سے یاد کرنی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں بھائی جاور قمر صاحب کے بچے کا حادثہ ہوا تھا, آپ کے علم میں ہوگا کہ کرنٹ لگنے سے بچہ شہید ہو گیا تھا. اور یقینی بات ہے کہ ایسا بچہ جو ابھی کھیلنے کودنے والا ہو, چھوٹی عمر کا ہو, تو بچے تو ویسے ہی پیارے ہوتے ہیں, لیکن ہر ماں باپ کے لیے بچہ اس کی آنکھ کا تارا ہوتا ہے. تو یقینی طور پر ان کے والدین کے لیے بھی اس بچے سے جو محبت انہیں تھی تو وہ کہنے کی بات نہیں ہے, لیکن بات یہ میرے بھائی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایسے صدموں پر اور ایسے غموں پر صبر کرنا اجر عظیم کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قید میں فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم تمہاری آزمائش کریں گے. اللہ سے آزمائش مانگیے مت, ہمیشہ یہ کہے کہ اللہ ہم آزمائش کے لائق نہیں, لیکن اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم تمہیں آزمائیں گے بشعین, کسی بھی چیز کے ساتھ. اب آگے اس چیز کی تفصیل بیان فرمائی, وہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ من الخوف, کبھی کسی کا خوف تم پر مسلط کر دیا. والجوع, کبھی بھوک مسلط کر دی کہ کھائیں گے کہاں سے, پیئیں گے کہاں سے. ونقص من الاموال, کبھی مال میں کمی ہو گئی, کوئی چور چرا کے لے گیا, ڈاکہ پڑ گیا, یا کاروبار میں نقصان ہو گیا, آگ لگ گئی. والانفس, جانوں کی ہلاکت, کسی کا بیٹا مر گیا, کسی کا باپ مر گیا, کسی کی ماں مر گئی, کسی کی بیوی مر گئی, کسی کا شوہر مر گیا, لازمی بات ہے کہ صدمے کی بات ہے کہ نہیں. بس ثمرات, اور اسی طریقے سے فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے پھلوں کے ذریعے. پھلوں کے ذریعے آزمانا کہ باغ جل گیا, پیداواری نہ ہوئی, یا پیداوار تو ہوئی تھی لیکن برف باری ایسی ہوئی, جالہ باری, کہ سارا کا سارا جو ہے وہ کھیت جل کر خاک ہو گیا, یا خدا نہ کرے آگ لگ گئی, اور جو بھی. لیکن فرمایا کہ ہم آزمائیں گے, لیکن وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. اس آزمائش پر جو پورے اتریں، یعنی ہائے وائے نہ کریں، اللہ سے شکوہ نہ کریں، شکایت نہ کریں، بلکہ کہیں کہ اللہ آپ ہی کا مال تھا، آپ ہی کی دی ہوئی زندگی تھی، آپ ہی کا دیا ہوا یہ بچہ تھا، ہمارا کیا تھا، ہم خود بھی تو آپ ہی کے ہیں. اگر آدمی یہ سوچ لے اس کو صبر آ جائے گا. وبشر الصابرین، دیکھیے ایک واقعہ سنا دوں، یہاں اس وقت ذہن میں آ گیا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، غالباً وہی ہیں یا اور اس وقت ذہن میں وہی آ رہی ہیں، لیکن ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیمار تھا بچہ، بیمار بچہ تھا اور اس کی حالت اچھی نہیں تھی. شام کو جب والد آئے تو والد روزے سے تھے، بچے کا انتقال ہو گیا پہلے. اس کی والدہ نے اسے انتقال جب ہو گیا تو ایک کمرے میں لٹا دیا، اس پر چادر ڈال دی. جب شوہر گھر پر آئے تو انہوں نے چاہا کہ سب سے پہلے میں اپنے بچے کو دیکھوں. تو وہاں جب جانے لگے تو بیوی نے کہا کہ آپ ہاتھ منہ دھو لیجئے، پہلے کھانا کھا لیں. کہا کہ بچے کی کہا الحمدللہ ٹھیک ہے، اللہ کا احسان. کھانا کھلایا، کیونکہ روزے سے بھی تھے، اگر پہلے سے پتہ چل جاتا تو کیا کھانا کھاتے ہیں. کھانا کھایا، سب کچھ ہوا، اس کے نماز وغیرہ پڑھ لی عشاء کی. حتیٰ کہ اس رات میں قربت بھی ہوئی اپنی اہلیہ سے، اور جب یہ سب کام ہو گئے تو کہا کہ آپ سے ایک بات کہوں، ناراض تو نہیں ہوں گے. کہا کہ بولو. کہا کہ بات یہ ہے کہ کسی نے اگر کسی کے پاس کوئی مال رکھوایا ہو اور بعد میں وہ اس سے طلب کرے تو اس کو دے دینا چاہیے یا نہیں؟ کہا کہ دے دینا چاہیے. تو کہا کہ بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں بھی بچہ عطا فرمایا تھا، وہ ہم سے اللہ نے لے لیا. ابھی سخت ناراض ہوئے کہ تم نے مجھے بتایا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح شکایت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اللہ نے تمہاری اس رات میں بڑی برکت عطا فرمائی اور تمہاری اس بیوی کا عمل اللہ کو بڑا پسند آیا. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے یہ سب کام اس لیے کیا کہ ایک تو شوہر کو صدمہ نہ پہنچے، اور دوسرا یہ کہ صبر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا تھی، اس نے لے لی. تو بہرحال یہ ہم جیسے کمزور انسان اس طرح کی بات نہیں کر سکتے. اللہ نے انہیں واقعتاً بہت بڑا حوصلہ عطا فرمایا تھا، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، ان کے لیے تسلی کا بہت بڑا سامان تھا. تو بہرحال میں یہ تو نہیں کہتا کہ ایسا ہم اس طرح سے کریں، اس کے لیے حوصلہ چاہیے، لیکن یہ ضرور بتا رہا ہوں کہ ان لوگوں کی بھی اولادیں تھیں، انہوں نے صبر سے کام لیا، بلکہ اپنی اولادوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کیا. ایک خاتون کے چار بیٹے شہید ہو گئے، اور وہ جب آئیں تو کسی نے کہا کہ تمہارے چار بیٹے شہید ہو گئے. کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کیسی ہے، آپ کو تو کچھ نہیں ہوا؟ فرمایا کہ نہیں، اللہ الحمدللہ خیریت سے ہیں. کہا پھر مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، اگر ایسے سینکڑوں بچے بھی ہوتے میں ان پر قربان کر دیتی. تو بات یہ ہے کہ دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ جو بچے نابالغ ہوتے ہیں، دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پناہ میں دے دیتے ہیں، شاگردی میں دے دیتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ گئے. اب آپ بتائیے کہ ہم بہتر ہیں اپنے بچے کے لیے، ابراہیم علیہ السلام بہتر ہیں ہم سے؟ اللہ کے نبی، پیغمبر، شفیق، مہربان، اور پھر وہ ان بچوں کو تعلیم بھی دیتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، تو وہ ان کی شاگردی میں چلے جاتے ہیں جو نابالغ بچے دنیا سے چلے گئے. اسی طرح سے یہ سمجھ لیجئے کہ جو بچے نابالغی میں فوت ہو جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے تین بچے فوت ہو گئے جنت اس پر واجب ہو گئی. تو ایک نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دو ہو جائیں؟ فرمایا کہ اس پر بھی. کہا جس کا ایک ہو؟ کہا اس پر بھی. تو یہ بھی تو ایک بہت بڑی نعمت ہے. بظاہر ہمیں صدمہ تو پہنچا، لیکن اس کے بدلے اللہ نے ہمیں نعمت کتنی بڑی عطا فرما دی. ہو سکتا ہے اپنے عمل کی وجہ سے ہم جنت میں نہ جا سکتے، لیکن اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے بچہ تو ہم سے لے لیا، لیکن اصل میں تھی اس کی وہ بھی عطا، اس کے بدلے ہمیں جنت عطا فرما دی. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ ہنسی، آپ زور سے نہیں ہنستے تھے، مسکراتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا کہ اس وقت میرے سامنے جو منظر ہے وہ یہ ہے کہ ایک بچہ جو ساقط ہو گیا اپنی ماں کے پیٹ سے، میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی اس کی نال جڑی ہوئی ہے اور وہ اپنی ماں کو گھسیٹتا ہوا وہ ناتمام بچہ جنت میں لے کے جا رہا ہے. تو اس لیے مجھے ہنسی آ گئی. تو ایک ناتمام بچہ جو ابھی مکمل بھی نہیں ہوا، جس سے بھی محبت کا تعلق قائم نہیں ہوا وہ اپنی ماں کو جنت میں لے کے جانے کا سبب بن جائے گا. تو ایک پورا بچہ جس سے محبت کے جذبات بھی ہیں تعلقات بھی ہیں وہ اپنی ماں باپ کو جنت میں لے کر کیوں نہیں جائے گا؟ اس لیے ایسے تمام کاموں پر صرف یہی نہیں اور بھی جو موقع ہو جب کبھی ایسا ہو جائے اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کرے اس پر. ہاں دیکھیے دو باتیں الگ الگ ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں صاحب جو ہے وہ منع کر رہے ہیں ہم سے, ہم کیسے صبر ہو سکتا ہے ہم سے. چنانچہ آپ کے زمانے میں بھی یہ بات ہوئی, ایک بری عورت رو رہی تھی, آپ نے فرمایا کہ بڑی بھی صبر کرو, اس کا بیٹا مر گیا تھا. اس نے کہا تیرا بیٹا مر جائے تو بتاؤں پوچھوں تجھ سے صبر کیسا ہوتا ہے. اس نے یہ کہہ دیا, اسے یہ پتا نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ نے فرمایا کہ اچھا بھائی تیری مرضی, آپ تشریف لے گئے, کسی نے کہا کہ تجھے پتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھا یہ اور تم نے ایسی بات کہہ دی. اب اسے احساس ہوا, بھاگی بھی گئی کہ مجھے معاف کر دیا میں صبر کرتی ہوں. آپ نے فرمایا کہ صبر عند صدمۃ الاولی, صبر جو ہے وہ صدمے کے وقت ہی ہوتا ہے, بعد میں دو چار دن بعد تو سب کو صبر آ جاتا ہے. تو اس لیے جب پریشانی ہو اس وقت صبر کریں, کیونکہ دو دن بعد چار دن بعد مہینے بعد بہرحال صبر ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ جب صدمہ ہوتا ہے تو اپنے سر دیواروں میں مارتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیوں مر گیا, میں مر جاتا. حالانکہ اس سے پوچھو گے اگر اس کے ساتھ تجھے بھی دفن کر دیں تو بھاگ جائے گا. تو بعض اوقات تو ایسے ہی ہوتا ہے, لیکن بہرحال ماں باپ کی بات اور ہوتی ہے, واقعتا انہیں صدمہ ہوتا ہے. تو جب کبھی ایسا ہو اللہ کے لیے صبر کرے, انشاءاللہ اس پر جو اجر و ثواب ہے. وبشر الصابرین فرمایا, خوشخبری ہو صبر کرنے والوں کے لیے. اور کون؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ, وہ لوگ جنہیں جب کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. تو اس سے پتا چلا کہ صدمے کے وقت انا للہ پڑھنی چاہیے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ صرف اولاد کی موت پر ہی نہیں, بلکہ اگر کسی کی ٹوپی گم ہو جائے, کسی کے روپیہ گم ہو جائے, کسی کو کانٹا چپ جائے, تو بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں. اس میں دو طرح کی تسلی ہیں, عقلی تسلی بھی ہے نقلی تسلی بھی ہے. دونوں طرح کی تسلی ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں انا للہ, ہم اللہ کے ہیں, اس سے پتا چل گیا کہ اللہ جب ملکیت اللہ کی ہے وہ جو چاہے کرے. اور دوسری عقلی تسلی کیا ہے؟ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. تو یہ ہو گیا کہ بھائی یہ مر گیا تو کیا ہوا, ہم بھی تو لوٹ کے وہیں جانے والے ہیں. ایک آدمی کو پتا ہو کہ آج لاہور جا رہا ہے ایک شخص, دس دن بعد میں بھی جا رہا ہوں. کہ اچھا بھی کوئی بات نہیں, فکر کی بات نہیں, تم پہنچو میں آ رہا ہوں تمہارے پیچھے. عقلی تسلی ہوگی کہ نہیں؟ تو بھائی جو چلا گیا تو کیا ہم رہ جائیں گے دس سال بعد, پندرہ سال بعد, بیس سال بعد؟ بہرحال ہم نے بھی اسی راستے پہ جانا بھائی. اس لیے زیادہ ہم نہ کرو, صبر سے کام لو, انشاءاللہ اس پر اللہ تعالیٰ جو ثواب عطا فرمائیں گے. دنیا میں صرف ہمارے ہی بچے نہیں مرے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد چار بیٹے انتقال فرما گئے, سمجھے؟ چار بیٹے آپ کے. حضرت ابراہیم ایک بیٹے کا نام تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کے رواج کے مطابق آپ نے اس کو دودھ پلانے کے لیے اس کے لیے آیا اور ڈائی رکھی تھی دوسرے محلے میں, وہاں جا کر ان کو دے آئے تھے اور وہ دودھ پلاتی تھیں. کبھی کبھی دیکھنے کے لیے آپ تشریف لے جاتے تھے. ایک مرتبہ جب تشریف لے گئے تو بیمار تھے, پھر ایک اور مرتبہ تشریف لے گئے تو ان کی حالت زیادہ خراب تھی. پہلے جب آپ تشریف لے گئے تو آپ نے اس سے محبت کی سیاد باتیں بھی کی, اپنی ناک جو ہے وہ اس کے ناک پر جو ہے جس طرح بچے سے پیار کرتے ہیں اس طرح لگائی. اور جب دوسری مرتبہ تشریف لے گئے تو بچے کی حالت زیادہ خراب تھی اور اس کی یہ حالت دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. غالباً انتقال بھی ہو گیا تھا اس وقت. تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا کہ میں نے تمہیں رونے سے کب منع کیا؟ نہ رونا تو شقاوت کی علامت ہے, رونے سے منع نہیں کیا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ العین تدمع, آنکھیں آنسو بہاتی, والقلب یحزن, اور دل غمگین ہوتا ہے, لیکن زبان سے ہم وہی کہیں گے جو میرا رب چاہتا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. زبان سے ہم شکوہ نہیں کریں گے. یہ ہے صبر, کہ دل میں غم ہو, آنکھوں میں آنسو ہو, لیکن زبان پر کوئی کلمہ ناشکری کا نہ ہو, اللہ تعالیٰ سے شکوے کا نہ ہو. بعض جاہل کہتے ہیں کہ اللہ کو یہی ملا تھا مارنے کے لیے, کوئی اور رہ ہی نہیں گیا تھا, میرا ہی بچہ ملا تھا. ارے بھائی, کسی اور کا بچہ مرتا تو اسے تکلیف نہ ہوتی کیا؟ تو یہ محبت نہیں ہے. اس لیے میرے عزیز بھائیو, اللہ تعالیٰ اس بچے کو انشاءاللہ وہ بچہ تو بخشا بخشایا ہی. جو بچے نابالغی کی حالت میں مر جاتے ہیں, انتقال کر جاتے ہیں, تو وہ بچے تو بخشے ہوئے ہی ہیں. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا نا کہ جو نابالغ بچہ ہے لڑکا, اس کی دعا الگ, لڑکی کی دعا الگ. جس طرح انگریزی میں ہی اور شی کا فرق ہے، اسی طرح عربی زبان میں ہو اور ہا کا فرق. ہو کہیں گے تو لڑکے کے لیے، ہا کہیں گے تو لڑکی کے لیے. اب دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر کسی کا لڑکا فوت ہو جاتا ہے تو ہمیں دعا بھی کیا سکھلائیے؟ اس کے لیے دعا یہ نہیں ہے کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اس لیے کہ وہ تو بخشا بخشایا ہے. وہ تو ہم جیسا کو مر جائے تو کہتے ہیں اللہ اس کی مغفرت کر دے، اس لیے کہ گناہ بھی ساتھ میں بہت سارے ہیں. لیکن جو بچہ نابالغی کی حالت میں چلا گیا اس کے لیے دعا بھی اور ہے. کیونکہ ہمیں، میں نے یہ اسی لیے عرض کیا تھا کہ اپنا دین سیکھو، جو نہیں پتا ہوتا اس لیے ساری جو ہے وہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. اگر انسان کو معلوم ہو تو انشاءاللہ پھر غم بھی کم ہوتا ہے، تکلیفیں اللہ والوں کو بھی آتی ہیں لیکن وہ صدمے کو برداشت کر لیتے ہیں بآسانی، اور پھر اس پر زبان سے شکوا بھی نہیں کرتے. اب دیکھیں ہم جو دعا بچے کے لیے پڑھتے ہیں وہ کیا، اللہم اجعل لنا اجرا، اے اللہ اس بچے کو میرے لیے اجر کا سبب بنا دے. اللہم اجعل لنا اجرا وزخرا، اور اس کو میرے لیے ذخیرہ بنا دیجیے آخرت میں. اللہ وجعل لنا شافیا ومشفا، اور اس بچے کو میرا سفارشی بنا دیجیے کہ میری شفاعت کے لیے آپ سے درخواست کریں. دیکھیے یہ دعا ہے فقط، اس میں کہیں یہ نہیں کہ اللہ اس بچے کی مغفرت فرما دے. سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے کہ بچہ بخشا بخشایا ہے، اس کے لیے دعا کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اس بچے کے ذریعے سے دعا مانگو کہ اللہ اس کے ذریعے ہماری بخشش فرما دیجیے. لیکن اگر کوئی بڑا مر جائے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما دے. ومیتنا، مردوں کی مغفرت فرما دے. وشاہدینا، جو لوگ موجود ہیں اس وقت سب کی مغفرت فرما دے. وغائبینا، جو موجود نہیں ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دے. وصغیرینا، جو ہمارے چھوٹے ہیں ان کو بھی بخش دے. وکبیرینا، جو ہمارے بڑے ہیں ان کو بھی بخش دے. وذکرینا، جو ہمارے یہاں مرد ہیں انہیں بھی بخش دیجیے. وانسانا، جو عورتیں ہیں انہیں بھی بخش دیجیے. اب دیکھیے اس میں سب کی مغفرت کی دعا آگے، چھوٹے بڑے سب کے لیے. لیکن یہاں پر جو چھوٹوں کی آئی ہے تو وہ بھی ضمناً آئی ہے، سمجھے، ضمنی طور پر، کہ جب جہاں ذکر بڑوں کا آ رہا تو چھوٹا کا بھی ہو جائے اس اعتبار سے. ورنہ اگر صرف بچہ مرا ہے تو اس کے لیے دعا وہی جو میں نے بتایا. اور آخر میں فرمایا اللہم من احییته منا فاحیی علی الاسلام، اے اللہ ہم میں سے جس کو زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ. اس سے پتہ چلا کہ زندگی اگر اسلام کے ساتھ ہے تو زندگی ہے، ورنہ موت ہی ہے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، قلب اس کا زندہ ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے، جس کا قلب جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ مردے، اللہ کی نظر میں مردے. تو اللہم من احییته منا فاحیی علی الاسلام، اے اللہ ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ. ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جس کو ہم میں سے موت دے اٹھائے ایمان پر اٹھائی. یہ ہے بڑوں کے لیے. اس کے علاوہ بھی بہت سی دعائیں آتی ہیں، اس وقت نہیں ہے، اور بات مختصر سی کرنی تھی، الحمدللہ ہو بھی گئی. اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے، اور ساتھ میں ہمارے بھائی ضیاء القمر صاحب ان کی اہلیہ کے لیے بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ اس بچے کی وجہ سے ان کے درجات کو بلند فرمائیں، دین پر چلنا آسان فرما دیں. اور صرف انہی کے لیے نہیں ہے، اپنے لیے بھی دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی دین پر چلنا آسان فرما دیں، ہمارے بچوں کو دین کی سمجھ اور سوجھ بوجھ عطا فرما دیں. جب قریب آتا ہے آدمی تو الحمدللہ سیکھنے کو بھی ملتا ہے، اور اپنے دین کے بارے میں آدمی بہت ساری آگاہی حاصل کر لیتا ہے. لیکن جب قریب نہیں آؤ گے بھائی تو جہاں جاؤ گے اس کے بارے میں تو معلومات ہو جائیں گی، لیکن دین کے بارے میں نہیں. اس لیے میری گزارش نوجوانوں سے خاص طور پر ہے کہ اپنے دین کی طرف رغبت کرو، نماز پابندی سے پڑھو، اور اسی طرح ذکر و اذکار کرو، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتے رہو. بازاروں میں جاؤ تو غافلوں کی طرح نہ جاؤ، بلکہ وہاں پر بھی دیکھو پڑھنے کے لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت. یہ نہ آتا ہو تو ویسے سبحان اللہ الحمدللہ کہہ لیں، کیونکہ یہ شیطانوں کی آماجگاہ ہوتی. اس لیے اپنے دین کی طرف آؤ، رغبت کرو، مسلمان ہو مسلمان بچے ہو. اور ماں باپ سے بھی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو دین سکھلائیں، اگر وہ نہیں سیکھتے تب بھی انہیں محبت اور پیار کے ساتھ سکھانے کے لیے بھیجیں، انشاءاللہ ان کے لیے بھی ذخیرہ آخرت بنے گا. یاد رکھیے، نیک اولاد ماں باپ کے لیے رحمت، نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے. لیکن اگر اولاد نیک نہیں ہے تو وہ کرائے کے لوگوں کو بلوا کے پڑھوا دے گا، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں. کرائے کے لوگ بہت مل جاتے ہیں آج کل، لیکن میں تو یہ ہمیشہ کہتا ہوں ان کا کوئی اجر و ثواب نہیں. اخلاص کے ساتھ اگر ایک مرتبہ آپ سبحان اللہ کہہ کر مغفرت کی دعا کرتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے برس برس کے کہ کرائے کے لوگوں کو لا کے اجرت کے لوگوں کو لا کر آپ پڑھوائیں. آج ہم نے وہ کام کیا جو ہندو کرتے ہیں, ہندو بھی یہی کام کرتے ہیں. قرآن مجید صبح شام پڑھیے, مغفرت کی دعا صبح شام کیجیے. ہم نہیں کہتے کہ تیسرے دن پڑھیں پھر چالیسویں دن پڑھیں پھر سالانہ پڑھیے, نہیں, روزانہ پڑھو بھائی, صبح شام پڑھو. پانچ وقت نماز پڑھتا ہے کوئی مسلمان تو کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرے. اس لیے اگر ہم نے اپنے بچوں کو یہ تعلیم دی ہوگی تو یقیناً ہمارے لیے وہ مغفرت کا سبب بن جائیں گے, لیکن اگر ہم نے ان کو یہ تعلیم ہی نہیں دی تو کل یہی بچے قیامت کہیں گے کہ اللہ میں پکڑ میرے باپ کو, اس نے مجھے دین کی بات سکھائی نہیں. سمجھ آئے میرے بھائی؟ یہ باتیں میں نے آپ سے خیر خواہی محبت اخلاص کے ساتھ اور اس حق کے ساتھ جو اللہ نے ہمارا آپ کا رکھا ہے اس بنیاد پر کہہ دی, ورنہ میں آپ سب سے زیادہ کمزور ہوں, آپ سب سے مجھ سے بڑھ کر بہتر ہیں. الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں ہر مسلمان کے لیے کہ ہم مجھ سے بہتر ہیں, اور ہر ایک کو ایسا سمجھنا چاہیے. باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اس کا کس کی نظر, اس کی نظر میں کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے. اس لیے جب تک خاتمہ ایمان پر نہ ہو جائے آدمی اپنے کسی عمل پر غرور نہ کرے, تکبر نہ کرے. اللہ تعالیٰ سے خیر مانگتے رہو اور اس کی دعا ہمیشہ کرو کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا اور دین اسلام پر ہمیں استقامت کے ساتھ جمع رہنے کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. واخر دعوانا الحمدللہ. والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جو باتیں آپ نے کہلوائی ہیں اخلاص کے ساتھ اللہ انہیں قبول فرما. یا اللہ یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور جو خواتین یہاں تشریف لائی ہوئی ہیں, الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے سب کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ اس مجمع کو بابرکت فرما دیجیے. اے اللہ اس اپارٹمنٹ کے رہنے والے تمام مردوں کو, عورتوں کو, بچوں کو, بوڑھوں کو, سب کو پورے پورے دین کی سمجھ عطا فرما دیجیے. دین پر چلنا سب کے لیے آسان فرما دیجیے. ہمیں آپس میں محبت کی توفیق عطا فرمائیے, ایک دوسرے کا احترام اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس محلے میں اے اللہ پورے پورے دین کو جاری و ساری فرما دیجیے. دین پر چلنا آسان فرما دیجیے. ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اے اللہ جو یہاں پر رہتی ہیں اپنے فضل و کرم سے اللہ سب کو حیا عطا فرما دیجیے. اے اللہ سب کو عفت عطا فرما دیجیے, سب کو پاک دامن بنا دیجیے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے دینی غیرت اور دینی حمیت اے اللہ عطا فرما دیجیے. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دیجیے, جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما دیجیے, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے ساتھ خیر کے اور آخرت کے معاملے فرمائیے, ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما دیجیے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے یہ محفل کا انعقاد جن حضرات نے کیا ہے اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ان کی جان میں, مال میں, ایمان میں اضافہ فرمائیے, اور یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین کی بات سننے سنانے کی دائمی توفیق عطا فرماتے رہیے, اور اس پر عمل کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے. جتنے مسلمان مرد عورت اور ہمارے عزیز رشتہ دار, والدین, جو بھی اس دنیا سے چلے گا اللہ سب کی مغفرت فرما دے, سب کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ ہماری ماں اور بہنوں کو ہمارے دین پر چلنے کا سبب بنا دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما. ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.